نحمد و نصلی علی رسول کریم. کتاب ہے فیوز یزدانی جو ترجمہ الفتح ربانی کا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاحی مجالس کا مجموعہ ہے. اس میں سے ہماری اس اتوار کی مجلس پہ پڑھا جاتا ہے. اللہ پاک سے یہ مانگ کر بیٹھے کہ اللہ نے اس میں جو نورانی تاثیر رکھی ہے، جو روحانی تاثیر رکھی ہے، جو ایمانی تاثیر رکھی ہے، جو ایقانی تاثیر رکھی ہے، جو احسانی تاثیر رکھی ہے، ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے، تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے، جو ہمارا ایک مجلس سے مقصود ہے. ہم اس لیے مل بیٹھتے ہیں کہ ہمارے دل بھی بن جائیں، سنور جائیں، پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، شفاف ہو جائیں، نفس کی غلامی سے آزاد ہو جائیں، طبیعت کی غلامی سے آزاد ہو جائیں، ماحول کے اندر جو گندی فضائیں چل رہی ہیں، جس کے زیر اثر غلط کام ہوتے رہتے ہیں، ان کی غلامی سے آزاد ہو جائیں. اللہ کی یاد سے، غفلت سے شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے. اللہ خود فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جب اللہ کی ذات سے غفلت ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان مسلط ہو کے قرین بن جاتا ہے، یعنی ہر وقت ساتھ رہتا ہے. یہ دل کے اندر جو ہے گندے خیالات، گندے وسوسے، شکوک و ہم ڈالتا رہتا ہے، اور اس کے زیر اثر جانتے بوجھتے ہوئے بھی اچھے کام کر نہیں پاتے، شریعت پر چلنا مشکل ہو جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کی غلامی سے بھی آزاد ہو جائے، ہمارے دل ایک اللہ کی غلامی میں آ جائیں، یعنی اللہ کی ہر اطاعت مرغوب ہو جائے، محبوب ہو جائے، کیے بغیر رہ نہ سکیں، اللہ کی نافرمانی مبغوض ہو جائے، گھن آئے، جیسے گندگی سے کراہیت ہوتی ہے، ایسے اللہ کی ہر نافرمانی کو چھوڑنے والے بن جائیں. انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے تو اللہ یہ تاثیر ہمارے دلوں میں اتاریں گے. اور یہی ان بزرگوں کا معمول رہا اس زمانے میں بھی. یہ 545 ہجری کا یہ مجلس ہیں جس میں سے پڑھا جا رہا ہے. تو وہ یہ خطاب ان کے لیے جو اس وقت آپ کے پاس اسی طلب کو لے کر آتے تھے، دل کی صلاحیت درست ہو جائے، دل میں قوت ہمت آ جائے. تو انشاءاللہ اللہ ہمارے دل میں اتاریں گے. پچھلی اتوار جہاں پڑھا تھا، چند سطریں پھر پڑھ لیتے ہیں. فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر کے یہ فرماتے ہیں کہ شریعت کو محفوظ رکھ، حدود شریعت کو محفوظ رکھ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر کے اور کلام اللہ کو خوشنود بنا کر جو تلاوت کیا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، یعنی اللہ پاک کے کلام کی جو تلاوت کرتے ہیں، اس پر ہم نے عمل کر کے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے اللہ کو راضی کرنا ہے. جو اس کے خلاف کہے اس کی عزت نہیں ہے، اس کا قول قابل اعتبار ہو. یہی قرآن جو کاغذوں اور تختیوں میں لکھا ہوا ہے، اللہ عز و جل کا کلام ہے. یہی کلام جو کاغذوں اور تختیوں میں لکھا ہوا ہے، اللہ عز و جل کا کلام ہے. کہ ایک کنارہ اس کے ہاتھ میں ہے اور ایک کنارہ ہمارے ہاتھ میں ہے، بس اللہ تک پہنچنے کا واسطہ بنا ہوا ہے. اللہ عز و جل کو اختیار کر، اسی کا ہو رہا ہے، اسی سے تعلق رکھ کہ وہ دنیا اور آخرت کی ساری ضروریات میں تجھ کو کافی ہو جائے گا اور تیری حفاظت فرمائے گا، اور حیات و ممات میں اور ساری حالتوں میں تجھ سے مذرت رفع کرتا رہے گا. اللہ ہمارے دلوں میں بھی اس کی حقیقت اتار دیں کہ اللہ کے کلام پر عمل کر کے اللہ تک پہنچنا ہے. اللہ تک پہنچنا کیا ہے؟ اس کی رضا کو حاصل کرنا ہے، اس کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہے. اللہ دل کے اندر یہ یقین ہمیں عطا فرما دے کہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اس کی اطاعت ہی ہے، اس کی شریعت مطالعہ پر چلنا ہی ہے، جو اپنے کلام میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے ہمیں عطا فرما رکھی. فرماتے ہیں اللہ عز و جل کو اختیار کر، اسی کا ہو رہا ہے، اسی سے تعلق رکھ، جو دنیا اور آخرت کی ساری ضروریات میں تجھ کو کافی ہو جائے گا. اب یہ الفاظ ہیں، اللہ کرے ان کی حقیقت ہمارے دلوں میں اتر جائے. اللہ عز و جل کو اختیار کر، اللہ کرے ہمارے دل کے اندر کا وہ حاصہ بیدار ہو جائے، ہمیں بھی شوق لگ جائے. یعنی اللہ پاک کی ایسی محبت ہمارے دل میں رچ بس جائے، اللہ پاک کی عظمت کا احساس، اس کی کبریائی کا احساس، ہمارا دل اس کی قدرت کو، اس کی کبریائی کو، اس کی صفات کمال کو ایسے پہچان لے کہ اس کے علاوہ سارے تاثرات اسے نکل جائیں. آج ہمیں جو دین پر چلنے میں رکاوٹیں ہو رہی ہیں وہ یہی تو ہیں. کبھی برادری آڑے آ جاتی ہے، کبھی اولاد رکاوٹ بن جاتی ہے، کبھی بیوی رکاوٹ بن جاتی ہے، کبھی والدہ رکاوٹ بن جاتے ہیں، کبھی دوست احباب رکاوٹ بن جاتے ہیں، ماحول کی فضائیں رکاوٹ بن جاتی ہیں. جانتے بوجھتے ہوئے کہ شریعت مطہرہ پر چلنے کی اندر میں خاص پشتی ہے، فضاؤں سے متاثر ہو گئے. معلوم ہوتے ہوئے بھی کہ یہ غلط ہے لیکن بچنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن جب اللہ کے ساتھ تعلق ہو جائے گا اور مضبوط تعلق ہو جائے گا اور اس کی محبت دل میں گھر کر جائے گی، اور دل جب اس کی صفات کمال کو پہچان لے گا، اس دل کے اندر ایسی صلاحیت آئے گی، ایسی قوت آئے گی، ایسی ہمت آئے گی کہ اس کے حکم کی اطاعت کے بغیر رہ نہیں سکے. پھر سستی نہیں ہے جو آج عام کہا جائے، یہ سستی ہو رہی ہے. یہ ہمارا بھی دل چاہتا ہے، یہ سستی ہو رہی ہے. صبح کے اٹھنے کی سستی ہو رہی ہے. کتنے کام ایسے ہیں جن کے تعلق سے بس سستی 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 معلوم ہوتے ہیں بھی. اللہ ہمیں بھی یقین نصیب فرما دے. تو فرماتے ہیں کہ اللہ کو اختیار کر، اسی کا ہو رہا ہے، اسی سے تعلق رکھ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کے باقی تعلقات ختم کر دے، یہ ہرگز مقصود نہیں ہے. مقصود یہ ہے یہ تعلقات اللہ کے تعلق کے تابع ہیں، ان سے نکلنا نہیں، ان کو چھوڑنا نہیں ہے. یعنی بیوی سے تعلق وہ ہو جو اللہ نے متعین کیا ہے، بچوں سے تعلق وہ جو اللہ نے متعین کیا ہے. یعنی ان کے حقوق کو ادا کرنا ہے شریعت مطالعہ کی حدود کے اندر رہتی اللہ کا ہے. یعنی جو جائز خواہشات اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہیں ان کو جائز طریقے سے پورا کرنا یہی دین ہے، اور ان کو ناجائز طریقے سے پورا کرنا یہی بددینی ہے. یا غلط خواہشات کے پیچھے پڑنا، ناجائز خواہشات کے پیچھے پڑنا، تو یہ دین جو ہے ہمارا وہ ہمیں دنیا سے نکالتا نہیں ہے، دنیا کے اندر ہی رہنا ہے. انہی بچوں کے اندر، اسی بیوی کے ساتھ، انہی رشتہ داروں کے اندر، لیکن ہر ایک کو اس کا حق وہ دو جو اللہ نے یعنی شریعت مطہرہ کے ذریعے ہمیں بتایا ہے. تو فرماتے ہیں اسی کا ہو رہا ہے، اسی تعلق رکھ کہ وہ دنیا کی ساری ضروریات کو تجھ کو کافی ہو جائے. اللہ یقین نصیب فرما دے. اب کیا ہوتا ہے ہمارے جی جا رہا ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں جی جی برادری کو رکھنا، خوشی کی تقریب آ گئی، غمی کی تقریب آ گئی، تو رواج کا غلبہ آ گیا جی، اس سے کٹ جائیں گے. کیا خرچہ ہے برادری کٹ جائیں گے، پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، جب آپ اللہ پاک کے حکم کو فوقیت دیں گے، ترجیح دیں گے، شریعت مطہرہ کو آپ جو ہے ترجیح دیں گے، تو اللہ ہماری ساری ضروریات کے لیے کافی ہو جائے گا. ہر تیری حفاظت سمائے گا، حیات و ممات اور ساری حالتوں میں تجھ سے مذرت رفع کرتا رہے گا. یعنی شریعت مطہرہ پر چلنے سے، دین پر چلنے سے نقصان نہیں ہوگا، اور جس کو نقصان ہم کہتے ہیں وہ نقصان نہیں ہے، وہ ابتلاءً یا امتحاناً، یہ تربیت ہے. کبھی کبھی اللہ پاک آزمائش ڈالتے ہیں. سمجھتے ہیں اس کی سیاہی کو جو سپیدی پر ہے، یعنی اوراق پر لکھے کلام اللہ کو مضبوط پکڑ، اس کی خدمت کر تاکہ وہ تیری خدمت کرے. قرآن پاک کی خدمت کیا ہے کہ اس پر جو کلام لکھا ہوا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ، یعنی اس کا عمل کر، اس کی تعلیمات کو سمجھ، اس کو زندگی کے اندر لا. یہ کیا کرے گا، یہ تیری خدمت کرے گا, اس کی خدمت کر تاکہ تیری خدمت کرے اور تیرے قلب کا ہاتھ پکڑے, اس کو اپنے رب عزوجل کے سامنے لا کر رکھے. اس پر عمل کرنے سے تیرے دل کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہوگی, وہ قوت ہوگی جو اللہ کے قریب کر دے گی, یعنی اس کی رضا کے قریب کر دے گی, اس کی خوشنودی کے قریب کر دے گی. تجھ کو اللہ تک پہنچانے کی بڑی خدمت اس طرح انجام دے گا کہ اس پر عمل کرنا تیرے قلب کے بازو پر لگا دے گا, بس تو ان سے اپنے رب عزوجل کی طرف اڑ جائے گا. ایک تنسیل ہے سمجھانے کے لیے, اڑ کر جانا یہ نہیں کہ یہاں سے مر جائے گا, یہ ہے کہ اس کی رضا کے قریب ہو جائے گا. اللہ دور کون ہے, کوئی دور ہو سکتا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں تمہاری شاہ رب کے بھی قریب ہوں, تو دور کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں قریب یہ ہے اس کی رضا کو حاصل کرنا ہے, اس کی خوشنودی کا حاصل کرنا ہے. اس کی خوشنودی کیا ہے؟ اس کی اطاعت ہے, اس کی نافرمانی کو چھوڑنا ہے جو شریعت نے بتایا, جو اللہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا فرمائی ہے, جو کامل ہے, مکمل ہے, جس میں کوئی کمی نہیں, جس میں کوئی کجی نہیں ہے. اللہ ہمیں یقین نصیب فرما دے, شریعت پوری کی پوری محبوب ہو جائے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ اپنی مرضی کی چند باتیں ہر ایک نے لے لی. آج ہمارا دین پر چلنا سلیکٹو ہے, ہر ایک نے کچھ چیزیں سلیکٹ کر لی ہیں, چن لی ہیں. ہمارا نفس مطمئن کرے جو چند باتیں کر رہے ہیں, ہر ایک کا اپنا اپنا نفس کہتا ہے تو یہ تو کر رہا ہے نا, یہ تو کر رہا ہے, کس نے کام کرنے کا نہیں کر رہا, دھیان بھی نہیں جا رہا. ایسے گناہوں کی بات آتی ہے, چند گناہ جو چھوڑ رکھے ہیں, یہ ہمارا نفس جتا لیتا ہے تو یہ تو نہیں کر رہا نا, یعنی اور لوگ کر رہے ہیں یہ تو نہیں کر رہا, اور کتنے گناہ مبتلا ہے. ہمارا نفس مطمئن کر دیتا ہے, تقاضا کیا ہے کہ ہر گناہ کو چھوڑیں, ہر نافرمانی کو چھوڑیں, ہر اطاعت کو کریں. دین جو ہے یہ جامع ہے, دین کے پانچ بڑے بڑے شعبے ہیں, عقائد ہیں, عبادات ہیں, اخلاق ہیں, معاملات ہیں, معاشرت ہیں. آپ شریعت سے پوچھیں گے ان میں ہر شعبے کے تفصیلی احکامات موجود ہیں, جزیات تک موجود ہیں. ان کو اپنانے والے بنے, دل کے اندر وہ قوت اور ہمت آئے جو ہمیں اس پر ڈال دے. یہاں فرماتے ہیں کہ جب اللہ پاک کے اس کلام پر عمل کرے گا, یعنی قرآن کے تابع سارے علوم ہیں, قرآن پر عمل کرنے سے اندر میں ساری جو ہے وہ قوت اور ہمت آئے گی. وہ کیا کرے گا؟ یہ قرآن تیرے دل کا ہاتھ پکڑ کے کہاں کر دے گا؟ اللہ کے حضور میں کھڑا کر دے گا, اور تجھ تک خدا کو پہنچانے کی طرح اس طرح خدمت دے گا کہ اس پر عمل کرنا جیسے تیرے دل کو پر لگ گئے اور جیسے اڑ کے تو اللہ پاک کے پاس پہنچ گیا, یعنی اس کے رضا سے قریب ہو گیا. اب تیرے اندر اور ہمت بڑھے گی, اور قوت بڑھے گی, شریعت اور محبوب ہوگی, شریعت پر چلنا اور آسان ہوتا چلا جائے. آگے فرماتے ہیں, اے وہ شخص جس نے صوفی بننے کے لیے صوف قلم رکھا ہے, اول اپنے باطن کو صوف بنا پہنا. پہلے بھی عرض کیا, ایک زمانہ گزرا ہے کہ صوفیاء نے کسی مسجد سے صوف پہنے. صوف اون کو کہتے ہیں, کھردرا لباس. کسی زمانے کسی مسجد سے, ایک انہوں نے زمانے میں یہ ایک طرز اختیار کیا صوف پہنا. اب صوفیوں نے صوف پہنا تو کچھ نقالوں نے بھی ان کی نقل میں صوف پہن کے سوچنے لگے, سمجھنے لگے, صوفی بن گئے. حالانکہ صوفی وہ ہے جس کا دل ساری علائشوں سے صاف ہو گیا, جس کا دل سب منفی جذبات سے صاف ہو گیا, جس کا دل اللہ کی محبت سے لبریز ہو گیا, جس کے دل کے اندر یہ صلاحیت آ گئی, ایسی صفائی آ گئی, ایسی شفافت آ گئی, ایسی نورانیت آ گئی کہ ظلمت اس میں مغلوب ہو گئی, اور شریعت اس کو محبوب ہو گئی, اطاعت اس کو محبوب ہو گئی, اور گناہوں سے اس کو شدید نفرت ہو گئی. یہ ہے صوفی. آج ہم چھوٹی سی داڑھی صوفی صاحب, صوفی صاحب, ہمارے کو صوفی کہنا شروع کر, صوفی وہ تھوڑی ہے. اب دیکھیں, یہ آج سے ہزار سال پہلے کی بات ہے. اس وقت بھی کچھ جہل صوفیوں نے صوفیاء کی نقل میں ان کا لباس اختیار کیا, ان کو جھنجھوڑ رہے ہیں, ان کو بتا رہے ہیں کیا ہے وہ شخص جس نے صوفی بننے کے لیے صوف پہن رکھا ہے, اول اپنے باطن کو صوف پہنا. کپڑا پہن لیا ہے اون جیسا اوڑھ لیا ہے اور سمجھتا تو صوفی بن کے اپنی باتوں کو صاف کر. صوف وہاں پہنا منفی جذبات پر قابو پا. ہر انسان کے اندر ہر وقت کشمکش چلتی ہے. اللہ نے رکھا ہے فالہمھا فجورھا وتقواھا. اللہ فرما رہے ہیں کہ انسان کے اندر فجور کی قوت بھی رکھی ہے اور تقویٰ کی قوت بھی رکھی ہے. قد افلح من زکاھا. کامیاب وہ ہو گیا, تحقیق پکی بات ہے, کامیاب وہ ہو گیا جس نے تزکیہ کر لیا. وقد خاب من دساھا. اور یہ بھی پکی بات ہے, تحقیقی بات ہے, جس نے اس کا الٹ کیا ناکام ہو گیا. تزکیہ کیا ہے؟ اس منفی قوت کو دبانا ہے. کوئی انسان اس سے خالی نہیں ہے. ہر وقت اندر کشمکش چلتی رہے گی. اس کشمکش کے اندر منفی جذبے پر قابو پانا, اس کو دبانا, منفی خواہش پر قابو پانا, اس کو دبانا ہے, اور کیا شریعت کے اوپر چلنا. جائے جس کو یہ آ گیا, یہ قوت آ گئی, ہمت آ گئی, یہ کامیابی کامیاب ہے. اسی رسالہ ہم آ رہے ہیں کہ صوف پہننے سے, صوفی کہلانے سے صوفی بن جائے گا. یہ دھوکے میں پڑا ہوا ہے. کیوں اپنے باطن کو صوف بنا, یعنی اپنے دل کے اندر وہ صلاحیت حاصل کر, اس کے بعد اپنے قلب کو, اور پھر اپنے نفس کو, پھر اپنے بدن کو. یہ ترتیب بتا رہے ہیں. یعنی پہلے دل بنے گا, یعنی دل کے اندر اندرون بنے گا. یہ دیکھو اس میں ایک چیز کیا آئی ہے, باطن, ایک کیا آ گئی ہے قلب, پھر نفس, پھر بدن. یعنی اس بدن کے پنجرے میں کیا ہے دل, اس دل کے اندر پھر اور چیز ہے. جس طریقے سے بادام ہے, بادام کے چھلکے کو دیکھیں تو منہ میں پانی بھرائے گا, لیکن اس کو توڑو تو اندر اس کے مغز ہی نہیں ہے. کیا جی یہ ہے تو سوکھا ہو نہیں ہوتا بال کا, بادام توڑو یا ہے مگر کڑوا دل میں ہو. تو ظاہر کیا ہے, اس کے اندر باطن ہے, اس باطن کے اندر سے ایک اور باطن ہے. یہ اسی طرح یہ ہے کہ انسان کا جسم ہے, اس میں قلب ہے, اور قلب کے اندر پھر کیا اس کا باطن ہے. یہاں اس لیے فرما رہے ہیں کہ وہ شخص جس نے صوفی بننے کے لیے صوف پہن رکھا ہے, یعنی بدن پر صوفیوں کے کپڑے پہن لیے, سمجھے صوفی بن گیا, پہلے اپنے باطن کو صاف کر, اندرون سے صفائی کر, اندرون کی صفائی کے بعد پھر اپنے دل کو صاف کر, اور دل کو صاف کرنے کے بعد پھر اس دل کے اثرات پڑیں گے نفس پر, نفسانیت مغلوب ہو جائے گی, ختم نہیں ہوگی. انسان فرشتہ بن جائے یہ نہیں ہوگا. فرشتے کے اندر منفی جذبہ رکھا ہی نہیں اللہ, لا یعصون اللہ, اللہ کی نافرمانی کرتے ہی نہیں ہے, کر ہی نہیں سکتے, رکھی نہیں اللہ نے ان میں قوت. میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جس گاڑی کے سٹیئرنگ نہ ہو سیدھی چلے, اس کا سیدھا چلنا تو کمال ہے, موہی نہیں چلتی. فرشتے کو سٹیئرنگ ہی نہیں دیا, سیدھے چلے گا. اس کے اندر خواہشات رکھی نہیں ہے, منفی رکھی نہیں ہے. وہ تو وہی کرے گا جس کے لیے اللہ نے اس کو معبود کر دیا ہے, وہ اس کے خلاف چل نہیں سکتا. یہ انسان کا کمال ہے, اس طرح دونوں قوتیں رکھے, سٹیئرنگ اس کے ہاتھ میں دے دیے, چل اب سیدھا. اب اس کی صلاحیت, سٹیئرنگ کو چلانے کے لیے ڈرائیونگ لائسنس چاہیے نا, وہ حاصل کرو, ٹریننگ حاصل کرو. یہ تصور اس تصفیہ کا نام ہے, اندر میں اس صلاحیت کو حاصل کرنا ہے, اندر میں اس قوت کو حاصل کرنا ہے جو شریعت کو محبوب بنا کر شریعت میں ڈال دے. تو یہ تمثیل سارے اے وہ شخص جس نے صوفی بننے کی صوف پہن رکھا ہے, اکمل اپنے باطن کو صوف پہنا, اس کے بعد اپنے قلب کو, پھر اپنے نفس کو, پھر بدن کو. کیونکہ جب اندر میں باطن کے اندر جب پاکیزگی آئے گی, نورانیت آئے گی, صلاحیت آئے گی, قوت آئے گی, تو اس کا اثر تیرے دل پر پڑے گا, تیرے ارادے صحیح ہوں گے, یہ ارادوں کی پاکیزگی کے ساتھ پھر یہ نفس سیدھا ہو جائے گا, پھر اس جسم سے نکلنے والا اعمال جو ہوں گے وہ اس کے تابع ہوں گے. اب وہ سستی نہیں ہوگی, اب وہ بوجھ نہیں ہوگا, اب تردد نہیں ہوگا, اندر شکوک نہیں, اندر یقین ہوگا, پھر اس کے بغیر رہ نہیں سکے گا. آگے فرماتے ہیں زہد کی ابتدا اسی جگہ سے ہے. یعنی باطن سے، زہد یعنی بے رغبتی اللہ کی ہر نافرمانی سے. زاہد کون ہے جو ہر اس چیز سے بے رغبت بن گیا جو اللہ کو پسند نہیں. کھانا چھوڑ دینا زہد نہیں ہے، کپڑے جو ہے کھدرے پہننا زہد نہیں ہے. دیکھیے ایک دو دو افراد و تفریق ہے، ایک کیا کہتے ہیں جی، جیسے عیسائیوں نے رہبانیت اختیار کر لی، حالانکہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ نے رہبانیت کی تعلیم نہیں دی، یہ رہبانیت کی بدعت، یہ ابتدا عیسائیوں نے خود کی کہ کھانا نہیں کھانا نہیں، شادی نہیں کرنی، جنگلوں میں پڑ گئے. اسلامی تعلیمات نہیں ہیں، آسمانی تعلیمات نہیں ہیں، اللہ نے جس انسان کے اندر خواہشات رکھی ہیں، جائز خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کرنا یہ دنیا بھی نہیں ہے. دنیا کب بنے گی؟ جب جائز خواہشات کو ناجائز طریقے سے پورا کریں گے یا ناجائز خواہشات کے پیچھے پڑیں گے. تو زہد کیا ہوگا؟ یہ نہیں کھانا چھوڑ دے، ناجائز کھانا چھوڑ دے، حرام کھانا چھوڑ دے، مشتبہ کھانا چھوڑ دے، یعنی کمانا چھوڑ دے، ناجائز کمانا چھوڑ دے. وہ تو جو اندر قوت آئے گی تو وہ بچائے گی، ورنہ آج کی فضاؤں کے اندر کیونکہ دل کے اندر صلاحیت ہے نہیں ہے، لوگ کما رہے ہیں غلط طریقے رائج کر دیے. آج ہماری معیشت کے اندر ایسے طریقے رائج کر دیے گئے ہیں کہ دنیا کی محبت کیونکہ دل میں گھسی ہوئی ہے، اندر صفائی نہیں ہے، تو بغیر تحقیق کے پل پڑتے ہیں. دیکھو وہ لوگ کما رہے ہیں، ان کافروں کو دیکھ کر، مشرکین کو دیکھ کر، مذہبین کو دیکھ کر، بے دینوں کو دیکھ کر، فساد و فجار کو دیکھ کر. مسلمان کا کام یہ نہیں ہے، مسلمان جس کا دل بنا ہوتا ہے وہ شریعت سے پوچھتا ہے میرے مولا کی منشا کیا ہے، میں تو حلال طریقے سے لوں گا جس میں برکت ہوگی، ورنہ آج وہی حال ہو رہا ہے. کہتے جی آتا تو بہت ہے لیکن ایسے ڈرین ہو جاتا کہ پتہ ہی نہیں چلتا. یہ عام کہا جاتا ہے، عام شکایت. اب کیوں یہ ہے کہ ہم حدود کا حدود کا تعین نہیں کریں، شریعت کے حدود کے اندر نہیں رہ رہے، اس کا تجاوز کر رہے ہیں. بے برکتی ہے، مال آ رہا ہے اور سب کتنا کچھ لے کر جا رہا. تو یہاں اس لیے کہتے ہیں زہد کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اندروں سے. اندر میں جب نجائز کی رغبت نکلے گی، بے رغبتی پیدا ہوگی، جائز کی رغبت ہوگی، جائز کی رغبت ہونی چاہیے. جس چیز کو اللہ نے حرام نہیں کیا اس کی رغبت ہونی چاہیے، حلال کی رغبت ہونی چاہیے. دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے، نوجوانوں سے فرمایا کہ جس نے استطاعت ہو تو نکاح کر لے، کیونکہ نکاح کرنا میری سنت ہے، اور جو اس سنت سے اعراض کرے گا وہ ہم میں سے نہیں. اب بتاؤ خارج کر دیا بالکل کہ میں نکاح ہی نہیں کر رہا. یہ ایک جائز خواہش رکھی ہے، جائز طریقے سے پورا کرو. لیکن آج ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے؟ اس جائز خواہش کو مشکل ترین بنا دیا، رسوم و رواج نے ایسے جکڑ لیا ایسے کہ آج کے دیندار بھی اس سے بچنا مشکل ہو گیا. اکثریت نے اسی طریقوں سے جکڑا ہے اللہ کا، حالانکہ آسان اتنا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں. مولانا سید خان رحمتہ اللہ علیہ اکثر اس کی تلقین فرماتے تھے کہ جن چیزوں پر ہمارا مال آج لگ رہا ہے صحابہ کا بالکل ہی لگا. ہمارا مال شادی پر، ہمارا مال مکانوں پر، ہمارا مال لباسوں پر، ان میں نہیں لگتا تھا، یعنی لگتا تھا لیکن ایک حد تک تھا. شادی کے طرح فرماتے تھے بالکل نہیں لگتا. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہمارے سامنے ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرا نکاح مکہ مکرمہ میں ہو گیا، رخصتی مدینہ منورہ میں ہوئی. حیات صاحب واقعہ موجود ہے کہ دوپہر کا وقت تھا، میری ماں آئی وہ جھولا جھول رہی تھی، درخت سے رسا لٹکا کے لڑکی کیا تھا جھولا جھول رہی، آج کی نہیں ہے سامان. تو میں کیا کر رہی ہوں، رسا لٹکا کے جھولا لے رہا. دوپہر کا وقت میری ماں آئی، مفہوم عرض کر رہا، مجھے جھولے سے اتارا اور میرے بالوں کو جب گرد گرد آ گئی تو اس کو تھوڑا سا ہٹایا، بال سنوارے، پلا کے حضور کی خدمت پیش کر دی. حضور جی آپ کی بیوی ہے, اللہ اس میں آپ کے لیے برکت عطا فرمائے اور آپ میں اس کے لیے برکت عطا فرمائے. اور چلے رخصتی ہو. فرماتی ہے کہ میرا ولیمہ کیسی ہوا. ولیمہ جس کو کہتے ولیمہ تو سننا چاہیے, سارے فرائض قربان کر کے اور دنیا جان کی ساری وہ کر کے کہتے سنت ہے. سنت یہ ہے کیا فرماتی, ایک انصار کے ہاتھ سے پیالہ دودھ پیرا پلا دیا گیا جن ساتھی کیا ہو گئے ولیمہ ہو گئے. کن کا ولیمہ؟ وجہ کائنات جن کے تعلق سے اللہ فرما رہے ہیں. اگر آپ کو پیدا فرمانا نہ ہوتا زمین و آسمان کو پیدا نہ فرما تو کیا نعوذ باللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبوری ہے؟ آپ کا خاکہ اختیاری تھا, استراری نہیں تھا. آپ کا اخلاص اختیاری تھا, استراری نہیں تھا. جس کی برکت سے یہ پوری کائنات کے خزانے اور پوری انسانیت مخلوق بن رہی ہو اس کے لیے کمی ہو سکتی تھی. پھر آپ کو فرمان بھی دیا گیا کہ آپ چاہو تو اور پہاڑ کیا ہے یہ سونے کا ہو جائے, اور سونا بھی کیسا نرم سافٹ آسانی سے لے لو. اور پہاڑ پورا پہاڑ کس کا ہو جائے؟ سونے کا, اور سونا بھی کیسا سافٹ. اور موبائل چلے پہاڑ آپ کے ساتھ چلے تاکہ جہاں آپ دور تو نکال. اختیار دیا گیا اگر چاہو آپ نے پسند نہیں فرمایا تو کوئی مجبوری تھی. اگر آپ شادی تو چاہتے تو ایسی ٹھاٹ کی شاندار شادیاں کرتے ہیں جو آج کے رواج کے مارے اس سے کئی گنا کرتے نہیں کر سکتے تھے. نہیں آپ نے ساتھ کسی اختیار کیا. ایک موقع پر تو ولیمہ ایسے ہی ہوا کہ دس خانہ بچا دیا اور پڑا خانہ لے ہو اپنا اپنا کھانا لے آئے بھر کے کھا لیا ولیمہ ہو گئے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر باش ہر وقت آپ کے قریب رہنے والے اشرہ مبشرہ میں سے ان دس میں سے جن کو جنت کی بشارت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا ہی میں دی تھی, ایک دن صبح کو آپ کے کپڑوں پر کو رنگ کا اثر محسوس کیا. اس رنگ سے کچھ اور نہ سمجھنا کہ پتہ نہیں یہ بھی کوئی روایت تھا زمانے میں. نہیں, اس زمانے میں اتنے پکے رنگ نہیں ہوتے ہوں گے نا, تو کوئی رنگ کا اثر آ گیا. اشارہ کافی ہے نہیں, یہ نہیں کہ وہ پیلا جوڑا بنایا گیا پیلا رنگ تھا. صبح فجر کی نماز میں دیکھا تو ان کے کپڑوں پر ایک رنگ کا اثر پسینے سے آ جاتا. تو پوچھا یہ کیا ہوتا نا, ہر وقت پاس آ رہا ہے تو کپڑے کو تھوڑا نشان آ گیا نا. محمد کروں آ کے انہوں نے ارتھ ہوئی میری شادی ہو گئی تو آپ نے فوراً مبارک دے دی کہ مجھے کیوں نہیں بتایا, مجھے کیوں نہیں بلایا. اب آپ خود سوچیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلایا تو اوروں کو بلایا ہوگا. آج ہم شادی کا ہمارے یہاں کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ جب تک پوری دنیا جان سے سارے رید و کارک کٹھے نو شادی نہیں ہو سکتی ہے یا نہیں. آج یہاں دیکھیں ہر وقت کے پاس پتہ ہی نہیں کانوں کان سکتی, یعنی یہ ضروری تھا ہی نہیں. نکاح اتنا آسان تھا, اس پر خرچ نہیں تھا. پوچھا کہ مہر کتنا باندھا, انہوں نے بتایا کھجور کی گٹھڑی کے بقدر سونا. اب امیر ترین صحابی کے لیے کھجور کی گٹھڑی کی کیا حیثیت تھی؟ فرمایا ولیمہ ضرور کرنا, ولیمہ ضرور کرنا, خواہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو. اب ایک بکری امیر ترین صحابی کے لیے ایک بکری کی کوئی حیثیت ہے نہیں. فرماتے تھے ایک بکری پوری امت کو نچا رہی ہے. جی ولیمہ تو سننا تھا نا, اپنی مرضی کی ہم دلائل لے لیتے ہیں. اور وہ جو میں نے عرض کیا سید عائشہ صدیقہ کا دوران تھا کب ولیمہ, وہ تو رہی جائے گی. تبھی تو ہم نے حلال کو مشکل ترین بنا کے حرام کا راستہ کھول دیا ہے. اگر حلال کو آسان کر دیں حرام بند ہو جائے گا. لیکن یہ ہمت کیوں نہیں ہے؟ آج کے دینداروں میں بھی نہیں ہے. رواج میں جکڑا ہوا ہے جی عورتیں نہیں مانتی. عورتیں کیوں نہیں مانتی؟ عورتوں کی تربیت نہیں. ان کا اپنا دین بن گیا اپنے ان کے, کیونکہ ہم نے محنت نہیں کرتے ان کے. اس لیے سب سے پہلے گروپ دلوں کے اندر یہ صلاحیت حاصل کرنی ہے. سنت سنت کہنا ہے, سنت پر عمل کرنے کی صلاحیت حاصل کریں گے. اس لیے تصویر یہ ہے یہ کہ دل کے اندر ایسی صفائی آئے کہ پوری شریعت ہر رخ پہ محبوب ہو. یہ نہیں کہ اپنی مرضی کی چیز لے لی ہو. کاروبار کے اندر غلط طریقے راجہ چل رہے ہیں, کم توڑ رہا ہے کوئی فکر ہی نہیں ہے, جھوٹ بول رہا ہے. جھوٹ تو آج ایسا رچ بس گیا ہے کہ احساس بھی نہیں. حالانکہ سرکار نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس کا مفہوم ہے کہ صدق جو ہے اس میں نجات ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہے, کہ ایمان والا جو ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا, جھوٹ نہیں بول سکتا. تو یہاں اس لیے فرما رہے ہیں کہ یہ صوف پہلاؤ اپنے باطن کو, یعنی باطن کے اندر صفائی پیدا کرو, صفائی حاصل کرو. جب باطن میں صفائی آئے گی تو پھر دل کے اندر صفائی آئے گی. دل میں صفائی آئے گی, ارادوں میں پاکیزگی آئے گی. جب ارادوں میں پاکیزگی آئے گی پھر اس کا اثر ہمارے نفس پر پڑے گا. نفسانیت مغلوب ہوگی, نفس میں پھر دو نہیں دے سکے گا. اس سے بچنے کی ہمت آ جائے گی, اس کی شرارتوں سے بچنے کی ہمت آ جائے گی. اور پھر اس کا اثر کس پڑے گا؟ بدن پر. پھر بدن شریعت کے مطابق چلے گا. تو زور کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ باطن سے, نہ کہ ظاہر سے. کپڑے پہن لیے جیسے صوف کا بتایا, ظاہر جو کہ کپڑے سولہ کے کپڑے پہن لیے, نہ سمجھتے زور کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ باطن سے ہوتی ہے, نہ کہ ظاہر سے. جب باطن صاف ہو جائے گا تو صفائی قلب اور نفس اور اعزاز ہے یہ لباس تک پر پہنچ جائے گی. اندر کی صفائی کا اثر پڑے گا دل پر, نفس پر, اعزاز پر, پھر لباس پر, تو تیری ساری حالت میں دوڑ جائے گی. اول مکان کا اندرون تعمیر کیا جاتا ہے, بس جب اس کی تعمیر پوری ہو جائے اب دروازہ بنانے کے لیے باہر آ. پہلے اندرون کی تعمیر پھر باہر کی. نہ یہ کہ ظاہر ہو اور باطن نادارا, گری نہیں ہے اندر مغزی نہیں ہے. نہ یہ کہ خلق سے انس ہو اور خالق کا دھیان بھی نہیں. آج ہی ہوا بڑا مخلوق سے معانست ہے جی, دوستوں کا خیال رکھنا ہے, بیوی کا خیال رکھنا ہے, بچوں کا خیال رکھنا ہے, برادری کا خیال رکھنا ہے, والدین کا خیال رکھنا ہے, رواج کا خیال رکھنا ہے, اپنی طبیعت کا خیال رکھنا ہے, اپنے مزاج کا خیال رکھنا ہے, اللہ کا خیال رکھنا ہے, اس کے حکم پر توڑنے چلے جا رہے ہیں. نہ یہ کہ دروازہ ہو مکان کے بغیر, خالی دروازہ. اور کفر ہو ویرانے پر کہ دیکھنا سمجھے کہ خزانہ ہے, حالانکہ حجر کھنڈر کے خاک بھی نہیں. تالا کہاں لگاتے ہیں؟ یا کچھ مال ہوگا تو لگائیں گے نا. یعنی یہ ظاہر بنانے کا ایسے ہی ہے کہ ہم نے تالا لگا کے دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کے اندر, خزانہ ہے اندر خالی. باطن میں تو غلاظتیں ہیں, گندگیاں بھری ہوئی ہیں, اوپر تالا لگا رکھا ہے, ظاہر میں لباس ایسا پہن رکھا ہے کہ دیکھنا سمجھتا کہ اندر اس کے کچھ ہے ہے کچھ بھی. دیکھو یہ ہے صوفی. یہ ارشادات کن کے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے. اس زمانے یہ تصوف ہے, یہ 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 صفائی کر رہے ہیں, یہ ان کو آئینہ دکھا رہے ہیں. یہ اس مجمع سے خطاب جو آپ کے پاس اس لیے آ رہے ہیں کہ ان کے دل کے اندر باطنی طور پر وہ صلاحیت قوت آئے جو اللہ کے قریب کر دے, ان کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر ظاہر کو بناؤ گے باطنی بناؤ گے تو یہ ایسے ہی ہے کہ ظاہر ہے باطن بتارت. یہ کہ خلق سے انس اور خالق کا دھیان بھی نہیں, اور یہ کہ دروازہ ہو مکان کے دریا اور کفر ہو ویرانے پر. کہ دیکھنے والے سمجھے اندر خزانہ ہے، حالانکہ وجود کھنڈر کے خواب بھی اے سر تاپا دنیا کے آخر کے آخر سے واسطہ ہی. آج ہم دیکھ لیں بھائی ہمارا حال تو یہی ہے، اپنے دل کے اندر جھانکی ہماری ترجیحات کیا ہیں، کبھی خیال آتا ہے آخرت کا؟ اب تو موج سے اب تو کھائیں پیئیں، اب تو پہنیں جی، دیکھی جائے گی جی، خیال بھی نہیں جاتا. اے سر تاپا دنیا آخرت سے واسطہ نہیں، اے خلق سے شیدا خالق سے رضی سدائی ہو گئے مخلوق تھے. جن خیالات و مشاغل میں تو ہے ان میں کچھ بھی تیرے لیے قیامت کے دن مفید نہ ہوگا بلکہ الٹا ضرب پہنچائے گا. یہ سمجھا رہے یہ جھنجھوڑتے ہیں. جن خیالات مشاغل میں تو ہے، یعنی یہی دنیا کی محبت، دنیا کو بنانا، یہاں کی زیب و زینت، یہاں کا منصب، یہاں کی واہ واہ، انہی کے اندر شہرت چاہنا، یہ سارے کے سارے اعمال، یہ سارے کے سارے مال کی محبت، یہ ساری تحقیقیں کیا ہیں، یہ خیالات جو دماغ میں چل رہے ہیں یہ قیامت کے لیے مفید نہیں ہوں گے بلکہ الٹا کیا ہوگا، ضرب پہنچائے گا. اور جو سودا تیرے پاس ہے وہاں تجھ سے خریدا نہیں جائے گا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. جو سودا تیرے پاس ہے اندر جو کچھ کرے ہیں، تیرا سودا ریا، نفاق، نافرمانی. اب اور وضاحت سے سرحا سے بتا رہی ہے تیرے اندر کیا ہے، نفاق ریا نافرمانی ہے. وہ ایسی چیز ہے جس کا آفت کے بازار میں رواج ہی نہیں. اسلام صحیح کر، اسلام صحیح کر، اس کے بعد جو دنیا ہے وہ لیجیے. پہلے اسلام صحیح کر، صحیح مسلمان بن، اسلامی تعلیمات کو اپنا، اپنے دل کے اندر اس کی محبت، اس کی عظمت بٹھا، اس کو اختیار کر، پھر لے دنیا سے، پھر وہ لے گا جس کی اسلام نے تعلیم دی ہے، جو اللہ کی منشا ہے. اسلام مشترکہ استسلام سے، جس کا ترجمہ ہے اپنے آپ کو دوسرے کے حوالے کر دینا. ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، یعنی جو وہ چاہتے ہیں وہ کریں، جو اس کو پسند نہیں اس کو چھوڑ دیں. اور یہ کہ تو حق تعالیٰ کا کام اس کے سپرد کر دیں، کہ روزی پہنچانا اس نے اپنے ذمے لیا ہے تو وہ پہنچاتا رہے گا. اپنا نفس تو اس کے سونپ دیں، اس پر بھروسہ رکھے، اپنے زور اپنی طاقت کو بھول جائے، اور جو کچھ دنیا اپنے پاس ہو اس کو اس کے اطاعت میں خرچ کر ڈالے، نیک کام کرے، اور اس نیک کام کو بھی اسی کے حوالے کر کے بھول جائے. یہ ہو رہی ہے صفائی، یعنی معاوضے کا متوقع نہ رہے. تیرا سارا عمل خالی کروٹ ہے، تیرا سارا عمل خالی اخروٹ ہے. کیوں؟ کہ ہر وہ عمل جس میں خلاف نہ ہو، میں چھلکا ہے جس میں گری نہیں ہے، لکڑی ہے جو کو کھینچ ڈالا گیا ہے، بجز چلانے کے کسی مصرف کی نہیں. جسم ہے بلا روح کا، صورت ہے بلا معنی کے، اور یہ منافقوں کا عمل ہے. اللہ ہمیں بھی اس نفاق سے نکال دے. اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمارے دلوں کی بھی ایسی اصلاح فرما دے کہ اس دل کے اندر وہ صلاحیت آ جائے کہ اللہ پاک کی منشا ہمیں محبوب ہو جائے، اس کی رضا کا ہمارے اندر شوق پیدا ہو جائے، یعنی اس کے رضا والے اعمال کے کرنے کا شوق پیدا ہو جائے، 100% شریعت ہمیں محبوب ہو جائے، اس پر عمل کرنے والے بنے. تو بھائی اسی کے لیے جو ہے نا یہ ذکر بھی ہے جس کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں، یہ ذکر بھی اسی دل کی اصلاح کے لیے ہے. اس سے ذکر سے مذکور، ذکر یاد کرنا، مذکور جس کو یاد کرنا یعنی اللہ، اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ رگ رگ ریشے میں ایسے سما جائے کہ تنہائیوں کے اندر بھی ہمیں وہ یاد رہے، اس کی اطاعت یاد رہے، اس کی نافرمانی یاد رہے، ہمیں اس کی ہر اطاعت پر ڈال دے، ہر نافرمانی سے روک دے. اسی کی طرح کیا جاتا ہے، جب بھی ذکر کے لیے آویں یا کہیں بھی جائیں تو اپنے دل کے اندر ٹٹول ٹٹول کر کوئی اور غرض ہو تو اس کو نکالیں، ایک ہی غرض ہو کہ ہمارا دل بن جائے، سمجھ جائے، پاک ہو جائے، صاف ہو جائے، دل کے اندر یہ صلاحیت آ جائے جو ہمیں اللہ کے قریب کر دے، یعنی اس کے رضا والے اعمال کرنے آسان ہو جائے، اس کی ناراضگی والے اعمال سے بچنا آسان ہو جائے. ہمارے یہاں چونکہ ذکر قلبی کی مشق ہے، ذکر خفی کی مشق ہے، دل میں چپکے چپکے اللہ کو یاد کرنا، اور اس کا مستقل حکم بھی ہے. اس کا مستقل حکم بھی ہے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. فرمایا جا رہا ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو، یعنی دل کے اندر عاجزی کے ساتھ پکارے بغیر چپکے چپکے، اور صبح بھی یاد کرو، شام بھی یاد کرو، کثرت سے یاد کرو، اور غافلی میں سے لاؤ تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے. یہ لفظ غور سے سن لیں، یہی نہیں کہہ رہا، کیونکہ آگے عجیب بات یہ بھی ہے جو آدمی جس طریقے پر لگا ہوا ہے کہتے ہیں یہی ہے سب کی نتیج، نہیں، علاج کے طریقے ہیں، افیکٹو ہیں، جیسے ہومیوپیتھی ہے، یہ جدید میڈیکل سائنس ہے، اینشنٹ میڈیسن ہے، حکیم کا طریقہ، یہ سارے افیکٹو ہیں. مقصود کیا ہے کہ جسم کے اندر سے مرض کا ازالہ، ازالہ اور جسم میں قوت تاکہ کام کریں. اسی طریقے سے تصوف کے اندر یہ طریقے ہیں، یہ نقش بند ہے، یہ چشتیہ ہے، یہ قادریہ ہے، یہ سہروردی ہے، یہ طریقے ہیں. مقصود سب کا ایک ہے کہ دل کے اندر سے اس رکاوٹ کو نکالنا جو شریعت سے روک رہی ہے، اس مرض کا ازالہ جو اللہ کے قرب سے روک رہا ہے، اور اندر میں صلاحیت جو اللہ کے تقرب والے اعمال پر ڈال دے. اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہے جو قرآن کی آیت سے یہ بھی بتایا کہ دل میں چپکے چپکے کثرت سے، کثرت سے، یعنی یہ جتنی کثرت سے دل میں کریں گے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں فَذْكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ، جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. جب ہم اللہ کو یاد کریں گے، ہم تو اللہ کے نام سے کریں گے، دوسرے ہمارے بس پرسم ربی کا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یا فرمارے رب کو اس کے نام سے یاد کرو، اور تبتل کے ساتھ یعنی تنہائی کے اندر، یعنی یہ صلاحیت جو دینی ہے نفس کے خلاف، شیطان کے خلاف، اندر کے گندے جذبات کے خلاف، ماحول کی گندی فضاؤں کے خلاف جو ہے ایک مقابلہ ہے، کشتی ہے، اس کے لیے کو قوت لینی ہے، اس کے لیے ہمیں تنہائی میں مشق کرنی پڑے گی، اللہ کے نام کو دل میں رچانے بسانے. تبارک اسم ربی کا، فرما رہے ہیں کہ رب کا نام جو ہے یہ بڑا متبرک ہے، اللہ، یہ اسم ذات جو ہے یہ بڑا متبرک نام ہے. تو یہ ایک طریقہ ہے کہ دل میں تصور سے لفظ لکھیں اللہ، خوشنما رنگ جس کو جو اچھا لگتا ہے، اور تصور سے دل میں تکرار کریں اللہ 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 اللہ. یہ تکرار اتنی کرنی اتنی کرنی کہ جس کا نام لے رہے ہیں، جس کو پکار رہے ہیں، جس کو یاد کر رہے ہیں، اس کا دھیان خیال ہمارے دل اور دماغ میں رگ رگ ریشے میں ایسے سما جائے کہ تنائیوں کے اندر بھی ہمیں اس کی ہر اطاعت پر ڈالے، ہر نافرمانی سے روک دے، حرام کام سے روک دے. تو اللہ سے مانگے، جس سے مقصود ہے دل میں شفافت، لطافت، پاکیزگی، اللہ ہمیں عطا فرما. اب تھوڑی دیر مشق کر لیں، یعنی تصور سے دل پر لفظ لکھیں کہ اللہ، اور تصور سے تھوڑی دیر اس کی تکرار کر لیں اللہ 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 اللہ، تھوڑی دیر مشق کر لیں اس کی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة 100,000,000 مرة. يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأن كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، ربك المستعاذ وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك. اللهم طهر قلوبنا عن النفاق، اللهم طهر قلوبا عن غيرك، ونور قلوبنا بنور المعرفة واليقين. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم إسلامنا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك سعادة الدارين ونعوذ بك من شقاء الدارين. اپنی جائز حاجتیں دلی دل میں اللہ سے مانگ لیں. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم.